ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقال الله تعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروشي بلوش ضلع بننے سے پہلے متعدد بار آپ حضرات سے دینی گفتگو مختلف موضوعات پر دینی گفتگو کرنے کا موقع ملا. آج کے اجلاس کی غرض نظریہ اشتہارات آپ حضرات کی سید البشر کانفرنس کے عنوان سے معلوم کر لی ہے. اشتہار میں کیے گئے اس آد کی پابندی شرعاً اخلاقاً میرے لیے لازمی ہے. آپ حضرات نے اگر توجہ فرمائی تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس عنوان پر میری آج کی گفتگو گویا خانے وال میں اپنی نوعیت کی پہلی گفتگو ہوگی, بلکہ اپنے خالق کے عرض و سماعت کی بارگاہ عالیہ میں متعدد بات عز و نیاز کا سر تسلیم خم کرتے ہوئے انانیت تکبر بڑائی لوگ اور ذاتی شہرت جیسے کبھی پروگرام سے جانکاری کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اعراض کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس عنوان پر میں جو کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس فرض کے ساتھ عرض کروں گا اس فرض کے ساتھ آج سے پہلے خانے وال میں کسی بھی جلسے میں ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہوگی. بارگاہ خلاق عالم میں استدعا کیجئے، یہ حق جل مجده مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. متعدد مرتبہ آپ حضرات نے میری گفتگو سنی، یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ گفتگو بھی لہجے میں تو شدت ہوگی، لیکن ناشائستہ الفاظ یا تہذیب و شائستگی سے گرے ہوئے الفاظ میری معلومات کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اعراض کی ہے ایسی گفتگو سے. ہو سکتا ہے کہ تقاضا انسانیت و بشریت کوئی ایسا لفظ نکل بھی گیا ہو، تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں اس کا قائل نہیں کہ ممبر و محراب کو ناشائستہ گفتگو کے لیے مذہب کے نام پہ استعمال کیا جائے، چاہے وہ گفتگو میں کروں چاہے میرے سوا کوئی اور. ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے خالق کی بارگاہ عالیہ میں استدعا فرمائیے کہ حق جل مجده مجھے سچ کہنے کی توفیق بخشے. جن حضرات نے کبھی بھی پہلے میری گفتگو سماعت فرمائی ہے وہ میرے انداز سے گفتگو سے بخوبی واقف ہے، اور جو نئے آئے وہ شاید پوری طرح آگاہ نہیں ہوں گے، انہیں ہو سکتا ہے کہ چند لمحات کچھ دقت محسوس ہو، بات کو سمجھنے میں، لیکن میں امید کرتا ہوں اپنے خالق سے کہ انشاءاللہ چند لمحوں بعد میں اپنے گفتگو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور آپ انشاءاللہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ حضرات میں سے بہت سارے ساتھی میری اس عادت سے بھی آگاہ ہے کہ جس عنوان پر گفتگو ہو میں اس کا مختصر لفظوں میں خلاصہ، تفصیل میں جانے سے پہلے بیان کرنے کا عادی ہوں. اسی عادت کے مطابق میں یہ عرض کروں گا کہ میری آج کی گفتگو کا انداز بیان یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ماحول اور معاشرہ میں دو طبقے اور دونوں طبقے اپنی اپنی جگہ آزادی قوت رکھتے ہیں، دونوں طبقوں کے پاس اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے نظریات کے لحاظ سے مراکز ہیں، اور دونوں طبقے اپنے آپ کو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، آپ کا وفادار بیان کرتے ہیں۔ دونوں طبقے اپنے آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفادار بیان کرتے ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا بھی عاشق اور وفادار تصور کرتے اور بیان کرتے ہیں، دونوں طبقے قرآن و سنت پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کے مدعی ہے، دونوں طبقے اپنے آپ کو فقہ حنفی کا فرن کہتے ہیں، اور دونوں طبقے اپنے آپ کو اپنے اپنے مراکز، اپنے اپنے ادارے، اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی برادری میں، دونوں طبقے اپنے آپ کو آل حق تصور کیے بیٹھے اور یہی نعرہ شب و روز دونوں طبقے لگا رہے ہیں، ہم آل حق ہیں۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے ہم آل حق ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے مقام پر یہ دونوں طبقے اپنے ماحول کو اپنے انداز بیان یہی چیزیں باور کرا رہے ہیں جو میں نے عرض کی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر دو طبقے اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصور کیے بیٹھے اور مدعی ہیں، بیان بھی کرتے، ایک دوسرے پر طنز بھی تنقید بھی ہوتی، لیکن بہرحال یہ دعویٰ ہر دو فریق کا ہے۔ ایک کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، دوسرا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ ایک کہتا ہے میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان صحیح رکھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صحیح رکھتا ہوں۔ ہر ایک کے دلائل اپنے اپنے، ہر ایک کا انداز بیان اپنا اپنا، ایک فریق کا دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق اور دل کی ادھا گہرائیوں سے ان کے ساتھ محبت اور پیار رکھتی، ان کے جانشار ہیں، ان کے وفادار ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کو سچا، اس کا آخری رسول، ساری کائنات سے اعلیٰ، افضل، ازکا، اطیب، اشرف، اول العزم، اور یہ اکیلے یقین رکھتے ہیں کہ لا یمکن، یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں کہ عبادت خدا بزرگ تو ایک حصہ مختصر، ایک طبقے کا نقطۂ نگاہ ہے۔ لیکن وہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا سچا اور آخری رسول اور سب سے اعلیٰ و افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا عالم ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ، اشرف، اطیب ماننے کے باوجود عقیدہ یہ رکھتا ہے ایک فریق کہ آپ ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ٹائم، ہر گھڑی، ہر علاقے میں، ہر وقت حاضر ناصر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے ایک فریق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عسکر اور سب سے بڑی شخصیت ہے مخلوق میں، لیکن وہی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آج آدم ہیں، بنی آدم ہیں، آپ کی جنس جن سے انسان ہے، آپ کی آپ کے والد اور والدہ ہیں، آپ قریشی نسل ہیں، آپ کا قبیلہ گندہ خاندان ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، آپ یقیناً بیوی رکھتے تھے، آپ یقیناً اولاد رکھتے ہیں، یقیناً آپ کے رشتہ دار ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے دادا بھی ہیں، آپ کے والد بھی ہیں، آپ کے قوم بھی ہے، آپ ایک سن میں پیدا بھی ہوئے، ایک علاقے میں پیدا ہوئے، ایک محلے میں پیدا ہوئے، ایک خاتون کے گھر پیدا ہوئے، ایک خاتون کا دودھ پیے اور اس خاتون کی آیت مدت تک پرورش پائی ہے، اس کے بعد آپ نے دادا کے یہاں پرورش پائی، اس کے بعد آپ نے چچا کے یہاں پرورش پائی ہے، اس کے بعد ایک ماحول میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے بکریاں چرائی ہیں، ایک ماحول میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے پتھر بھی کھائے، ایک ماحول میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا بھی کیے، یعنی سب کچھ رسالت محض صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ وہ عقائد جو مخلوق کے متعلق رکھے جا سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو ماننے کے باوجود ایک فریق یہ نقطۂ نظر رکھتا ہے کہ آپ اولاد آدم ہیں، آپ جن سے انسانی سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن بشریت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان اولاد آدم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے بشروں سے عالم ہیں، پوری کائنات کے بشروں سے افیب ہیں، پوری کائنات کے بشروں سے عالم ہیں، پوری کائنات کے بشروں سے زیادہ حسن والے ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق بھی آپ سے بڑا اور کوئی نہیں، اگر آپ سے کوئی بڑا ہے اس کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات ہے، ایک فریق کا نقطہ نگاہ یہ ہے، اسی طرح اس کا نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں دل کی عطا گہرائیوں سے محبت ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے پیار ہے، آپ کے ساتھ دلی عقیدت دلی انس ہے، اور آپ کا انکار ہم کفر سمجھتے ہیں، آپ کی توہین کفر سمجھتے ہیں، آپ کی گستاخی کو اعتراض سمجھتے ہیں، آپ کے گستاخ کو ابدی جہنمی، آپ کے گستاخ کو لعین، آپ کے گستاخ کو مرتد، آپ کے گستاخ کو کافر، آپ کے گستاخ کو بے ایمان، آپ کے گستاخ کو ابن عبید کا نقصہ، آپ کے گستاخ کو کائنات کا کالا کٹا کافر تصور کرتے ہیں، بھائی ہم آپ ہم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ عقیدہ ہے ایک فریق کا، اس کا نقطۂ نگاہ ہے، اسی طرح ایک طبقے کا یہ نقطۂ نگاہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں لیکن آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں لیکن آپ کو اولاد آدم نہیں مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں لیکن ہر وقت ہر لمحہ آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتے، ایک طبقے کا ایک فریق کا یہ نقطۂ نگاہ اور عقیدہ ہے، اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا فریق ہے، اس کی عدلی قوت بھی ہے، اس کے مراکز بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، اس کے مذہبی ترجمان بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، اس کے قائدین و قادرین بھی ہیں، ان کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ سے پیار رکھتے ہیں، لیکن اس رنگ میں کہ آپ اولاد آدم سے نہیں ہیں، آپ جن سے انسانی نہیں ہے، آپ نور من نور اللہ ہیں، آپ کا دل سے نانسانی سے کوئی تعلق نہیں، آپ لباس سے بشری پہن کے آئے تھے، آپ چولا پہن کے آئے تھے، آپ بشریت کا چوہا پہن کے آئے تھے، حقیقت آپ کی بشریت نہیں تھی، لباس آپ کا بشریت کا تھا، جیسے کہ جبریل کبھی کبھی فتمثل لہا بشرا سمیعا کی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے، حقیقت اس کی نور تھی لیکن وہ شکل بشریت کی بنا کے آئے،
اسی طرح محمد کی حقیقت نور تھی، وہ شکل بشر کی بنا کے آئے، لہذا ہم آپ کے زیادہ عاشق ہیں۔ ایک فریق کا یہ نقطہ نگاہ اور نظریہ ہے، ساتھ ہی اس کا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کے زیادہ عاشق وفادار ہیں اور ہم آپ کو سب سے بڑا عالم مانتے، لیکن عالم اس حیثیت سے کہ آپ عالم الغیب ہیں اور آپ سے کوئی کائنات کی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور عالم الغیب بھی اس حیثیت کا مانتے ہیں کہ آپ والدہ کے بطن میں آنے سے پہلے عالم الغیب تھے، آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم الغیب تھے، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ عالم الغیب تھے، اس قرآن کو جب جبریل لایا جبریل کے لانے سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو جانتے تھے، جب جبریل اس قرآن کو پڑھانے کے لیے غار میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا اقرا، آپ نے جواب دیا مولانا بقارن کہ میں تو پڑھا ہوا ہوں، آپ مجھے کیوں پڑھانے آئے ہیں؟ ایک فریق کا یہ نقطہ نگاہ ہے اور محاسبانی نہیں تحریر میں آ چکا ہے، آپ مفتی احمد یار خان صاحب کو جاتی کی جال حق اٹھائیے، اس میں یہی بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ آپ آقا کے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، آقا نے جواب دیا مولانا بقارن میں پڑھا ہوا ہوں، آپ مجھے کیا پڑھانے آئے ہیں؟ وہ نقطہ نگاہ یہ رکھتا ہے فریق کہ ہم محمد کے عاشق ہیں لیکن اس رنگ کے عاشق ہیں کہ قرآن جب جبریل آئے اس سے پہلے نبی قرآن جانتے تھے، پیدائش سے پہلے عالم الغیب تھے، پیدائش سے پہلے حاضر ناظر تھے، جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی قوموں نے جو کچھ کیا ان تمام حالات کو دیکھنے والے آقا تھے، اس وقت بھی آپ حاضر و ناظر تھے، لہذا اس صورت میں اگر مانا جائے تو نبی کے ساتھ محبت اور عشق پورا ہو گئے، ورنہ محبت اور عشق پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک فریق کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، ان کے وفادار ہیں لیکن اس حیثیت کے وفادار ہیں، ایسے عاشق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہر لمحہ ہر وقت حاضر و ناظر ہیں، اگر ہر وقت ہر لمحہ آپ کو حاضر و ناظر نہ مانا جائے تو نتیجہ تم گویا یہ آپ کی توہین لازم آئے گی، آپ کے ساتھ محبت اور عشق نہیں ہوگا۔ تو ایک فریق کا نقطۂ نظر یہ ہے، دوسرے فریق کا پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ دونوں طبقے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، ولایت کو مانتے ہیں، ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتے ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو مسلم قوم کا نمائندہ کہتے ہیں، اور دونوں طبقے اپنے آپ کو پیغمبر کا عاشق وفادار کہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے دونوں طبقے اپنے اپنے مراکز میں ایک دوسرے کے خلاف توپ خانے لگائے بیٹھے ہیں، دونوں طبقے اپنے اپنے مراکز میں ایک دوسرے کے خلاف پیر ابل رہے ہیں، دونوں طبقے اپنے اپنے مقام پر ایک دوسرے کے خلاف اڈا قائم کیے بیٹھے ہیں۔ سوچنا یہ چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہر دو طبقوں میں واقعتاً معاشر کون ہے اور واقعتاً بناستی کون ہے؟
یا باہر نکل جائیں یا بیٹھ جائیں، جتنے گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی دوسری آواز سے، میں نے ہر دو فریق کا موقف آپ کے سامنے رکھے، آگے چل کر میں ہر دو فریق کے دلائل بھی بیان کروں گا، جو ہے میری طرف ہر دو فریق کے دلائل بھی عرض کروں گا، جو قرآن اور سنت سے دونوں فریق دلائل پیش کر رہے ہیں، یا دونوں فریق جو صحابہ کے اقوال سے سند لا رہے ہیں، یا دونوں فریق جو اولیاء اللہ کے اقوال سے ثبوت مہیا کر رہے ہیں، یا دونوں فریق جو فقہ حنفی سے اپنے دعوے کے مطابق دلائل دے رہے ہیں، میں دونوں فریق کے فریقوں کے اور فریقین کے دلائل بیان کر کے مابین ان دونوں فرقوں کے مابین دونوں فریقوں کے میں محاکمہ کروں گا، ان دونوں میں سنی کون ہے اور کون سنی نہیں، عاشق کون ہے کون عاشق نہیں، پیغمبر کا وفادار کون ہے کون نہیں، قرآن پہ کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا، انشاءاللہ اگر آپ نے وقت دیا تو خانے وال کی زمین پر میں ایک تیر گاڑ دوں گا جو قیامت سے پہلے کسی بھی دشمن اسلام سے اکھڑ نہیں سکتا۔
Thank you.
کئی بار عرض کیا ہے، آج پھر عرض کرتا ہوں، ہر ایک سے عرض کرتا ہوں، بلا امتیاز دیوبندی بریلوی، ہر ایک سے کہتا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، جواب میں گالی مت دی جائے، جواب میں تورا مت کیا جائے، جواب میں کانگریسی ملا ملونتے مت کہا جائے، یہ غیر پارلیمانی زبان ہے، یہ بازاری زبان ہے، ممبر کی زبان نہیں ہے، جواب میں کوئی دلیل ہو تو وہ لائی جائے، ہر ایک کو حق پہنچتے ہیں اپنے موقف کے بیان کا، دلیل کے بیان کا، ممبر کا تقدس، محراب کا تقدس، اپنی داڑھی کی لاج، دستار اور چبلے کی لاج رکھتے ہوئے وہ زبان استعمال کی جائے جس کو علماء کی زبان کہا جا سکے، اس رنگ میں جو بیان کیا جائے، ہر ایک کو حق ہے، ہم کسی کے حق کو چھیننا نہیں چاہتے، میں جو کچھ عرض کروں گا وہ انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں ہوگا، کوئی ایسا لفظ جو لفظ کے تہذیب کے دائرہ سے باہر ہو اس کے بیان سے اعراض کروں گا، ہاں تقاضۂ بشری کے مطابق کوئی لفظ جوش اور جذبے میں آ کے نکل جائے تو قبل اس وقت اس کی معذرت چاہوں گا، میرے محترم بزرگوں، واجب الاحترام سامعین، ہم ہم وطن نوجوان ساتھیوں اور معزز اور مؤخر علماء کرام، میں آپ سے صرف یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر دو فریق کی لڑائی ہے، دنیا ادھر بھی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ادھر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ادھر جاتی ہے، وہ بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں، ادھر آتی ہے دنیا، یہ بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں، اس جانب کے آئے، اس کے ہاتھ میں بھی بخاری شریف ہے، ادھر آئے، اس کے ہاتھ میں بھی بخاری شریف ہے، ادھر جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی مسلم شریف ہے، ادھر آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی مسلم شریف ہے، ادھر گئے، اس کے ہاتھ میں بھی فقہ حنفی ہے، ادھر آئے، اس کے ہاتھ میں بھی فقہ حنفی ہے، سوچنا تو یہ ہے کہ ہر دو فریقین میں دنیا ادھر بھی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ادھر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ادھر جاتی ہے، وہ بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں، ادھر آتی ہے دنیا، یہ بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں، اس جانب گیا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی بخاری شریف ہے، ادھر آئے، اس کے ہاتھ میں بھی بخاری شریف ہے، ادھر جاتے، اس کے ہاتھ میں بھی مسلم شریف ہے، ادھر آتے، اس کے ہاتھ میں بھی مسلم شریف ہے، ادھر گئے، اس کے ہاتھ میں بھی فقہ حنفی ہے، ادھر آئے، اس کے ہاتھ میں بھی فقہ حنفی ہے، سوچنا تو یہ ہے کہ ہر دو فریقین میں سے کون سا آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر اس سے صحیح بیان کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے، کون ہاتھ میں بخاری لے کے اس سے صحیح نقل کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے، جب آپ فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس کا محاکمہ سنیں گے، دلائل سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ اس طرح یقین آ جائے گا جیسے آپ چمکتے ہوئے چاند پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چاند ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے، ایسے یقین آ جائے گا آپ کو قرآن کا دشمن کون ہے، قرآن کا وفادار کون ہے، اس لیکن تیرا تبرا نہیں ہوگا، گالی نہیں ہوگی، گلوچ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی پھر ادب سے درخواست کروں گا آپ سے کہ کل یہ نہ ہو آپ دکانوں پہ یہ گویا ریکارڈ لگا دیں تبرے بازی کرنے کا، گالی گلوچ یہ اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں، نہیں، جتنے دوست آپ یہاں بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھا ہے یا دیوبندی، وہ اپنی اپنی حلقہ اثر حلقہ حواس کو یہ کہے کہ اگر گفتگو غیر معقول ہے تو تبرا کیجیے، اگر گفتگو معقول ہے تو جواب دیجیے، بریلوی دوست بیٹھے ہیں وہ اپنے مولوی کو کہیں گالیاں سنتے ہوئے تو ہمیں مدت گزر گئی ہے، بازاروں میں گالیاں دینے والے بہت پھرتے ہیں اور کئی لوگ جن کو پہنچی ہوئی دنیا کہا جاتا ہے وہ چادریں اتار کے سڑکوں پہ بہت کچھ گالیاں بکتے پھر رہے ہیں، وہ تو کمی کوئی نہیں ہے، آپ کو اس لیے تو مسجد میں کھڑا نہیں کیا گیا کہ آپ وہ بات ادا کریں جو گلی اور کوچوں میں چلنے والا عقل سے گورا، عقل سے گویا تہی دامن، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے وہ گفتگو اگر آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس لیے تو نہیں لائے ہیں, ہم تو اس لیے آپ کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہیں کہ آپ کو ہمیں دین کی بات بتائیں گے, معقول لب و لہجے میں بات کیجئے. اگر آپ کے پاس معقول لہجہ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بارہا دیکھے جس کے پاس دلائل نہیں ہوا کرتے وہ لڑائی کے اوپر آتا ہے, ڈانگ اور سوٹا کے اوپر آتا ہے, وہ گاڑی گلوچ کے اوپر آتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے میں بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ دو اگر ایک شخص کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو مقابلے میں جو کتا کھڑے اس کا کام بھونکنے, ایک وقت تک تو وہ بھونکتا ہے لیکن جب وہ یہ سمجھے کہ میری بھونک کی وجہ سے یہ شخص مروب نہیں ہوا, اس کی لاٹھی مروب نہیں ہوئی, تو وہ تندیے نکال لیتا ہے اس لیے کہ وہ اب عاجز آ گیا, اس کے سوا اس کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ واردات تو اس قسم کے غلط لوگوں کا ہے. یہ علماء کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے گفتگو کرے, علماء کا کام ہے کہ دلائل کی دنیا میں اتر کے بات کرے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا ہوں, کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے نا. میرا انداز سے بیان یہ ہے کہ گفتگو جتنی کرے معقول ہو, مدلل ہو, وقتی سے ہٹ کر, مذاق سے ہٹ کر, کسی کی بلا وجہ ہوتن سے ہٹ کر جتنی گفتگو ہو اس کا معیار, اس کا محور قرآن و سنت ہو تاکہ دنیا کے پلے کچھ پڑے. ہم جلسہ قرآن و سنت کا سننے گئے, اعلان ہے آئیے قرآن و حدیث کی بات سنیے, لیکن جب آپ آئے تو سوائے اس کے کہ وہاں گالی گالی تھی قرآن کا تو نام نہیں, سنت کو تو نام نہیں ہے. تو اس سے بڑا قصاب اور کون ہوگا جس نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کیا قرآن و سنت کا جلسے, لیکن جب آپ آئے نہ قرآن زبان پہ آیا, نہ سنت زبان پہ آئی, نہ صحابہ کے اقوال زبان پہ آئے, نہ ان کا ترجمہ زبان پہ آیا, سوائے اس کے کہ ملا ملنٹے کانگریسی ہندوؤں کی ایجنٹ, گاندھی کی ایجنٹ, فلاں اوے بے ایمان, اوے فلاں, اوے کتے, اوے جہنمی, سوائے اس کی اگر ممبر کے کچھ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم شاید آواز کھو چکی ہے کہ کوئی ایک بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا ایران تو قرآن و سنت کا تھا, یہ قرآن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے آپ بتلائیں ایمانداری سے, خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے مولویوں کو پوچھ لینا چاہیے, یہ نہیں کہ کیا کر رہے ہو. جو چاہتے ہیں کہ پوچھ لینا چاہیے آپ کھڑا کریں, نہ کیا پوچھنا چاہیے جی. بھائی اعلان آپ نے کیا قرآن کا, قرآن سنائیں گے, یہ اعلان ہوتا ہی نہیں ہوتا. ثواب دارین اسی واسطے, ثواب دارین تو ثواب دارین اسی سے حاصل ہوگا. او کانگریسی اس سے ثواب دارین حاصل ہو جائے گا. بولیے تو صحیح اسی آواز سے. او ملونٹے اس سے ثواب دارین حاصل ہو جائے گا. یہ کوئی قرآن کی آیت ہے, پیغمبر کا ارشاد ہے اسی آواز سے نہیں نا. تو کبھی کسی آپ میں سے ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے ہمیں ثواب دارین کے لیے یہاں بلایا, ہم نے نیند قربان کی ہے, کاروبار چھوڑے, صبح ہم پتہ نہیں کتنی دیر سوتے رہیں گے, آپ تو سارا دن فارغ ہیں, آپ تو نیند پوری کر لیں گے, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, آپ کے یہاں بھی ڈیپتی دیے اور اس لالچ میں ڈیپتی دیے کہ ثواب دارین ملے گا, دنیا میں بھی اجر ملے گا, آخرت میں بھی اجر ملے گا. صبح ہمارے دامن نے سوائے تور آبادی کے, سوائے کانگریسی کے, کتے کے, علمی کے, ملون کے, جب اور کچھ نہیں ہے تو دارائن کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نہ کیا خیال ہے آپ کا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو مولوی نے دھوکہ کیا یا نہیں کیا؟ اونچی آواز سے بلایا آپ کو کہ قرآن سنو, کیا ملے گا ثواب دارائن؟ یہی کہا یا نہیں کہا؟ بولیے نا جی. پیغمبر کا فرمان سنو, کیوں ثواب دارائن ملے گا؟ جب آپ آئے تو نہ پیغمبر کا فرمان تھا نہ قرآن کا ارشاد تھا, تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ نے غلطی کی ہے نا کہ ایسے آدمی کو ٹوکا نہیں ہے. بولتے کیوں نہیں؟ بولیے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, بہت سارے. عام طور پہ میں نے لوگوں کو اس قسم کے اگر کہیں کسی مسجد میں کوئی آدمی بیٹھا ہے آپ کا شہر تو شاید اس سے پاک ہوگا. کہیں کوئی اگر بیٹھا نا ایسا گالی گلوچ کرتا ہوا تو ریڑھی پہ کھڑے ہوئے بھی کہتے ہیں اے دی انی عادت ہے روز لگا رہتا ہے بندہ تو سامنے بیٹھے ہی کوئی نہیں لگا رہے جو پاگل ہے. اپنے لوگ جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو میں نے دیکھا پاگل ہے لگا ہوا روز لگا رہتا ہے روٹی نہیں حلال کرنی مولوی نے. یہ اپنے لوگ کیسے نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کچھ سمجھدار تو آپ ہونے لگ گئے. آپ کے یہاں تو شاید اس قسم کی آواز کوئی نہیں نکالتا ہوگا کیونکہ یہ مہذب شہر ہے اور اس کی تہذیب کو دیکھ کر حکومت نے گویا اس کو اب ضلع بنا دیے. تو یہاں تو میرا خیال ہے کہ تمام علماء مہذب گفتگو کرتے ہوں گے ٹھیک نہیں. یا مغالطے میں ہوں مجھے غلط فہمی نہیں ہے. یہاں بھی ایسے مل جائیں گے شہر بھی مرکز میں مل جائیں گے ایسے. ایک عمر میں نے درخواست کی تھی کہ جو پھر رہے ہیں نا یا تو وہ تشریف لے جائیں گے بیٹھ کر. اس طرح تو سکون کے ساتھ میں بول نہیں سکوں. خیر بہرحال میں بہت دور نکل گیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر دو فریق کا موقف پیش کرنے کے بعد ہر دو حضرات کے موقف اور نقطہ نگاہ کے مابین محاکمہ کرنے. محاکمے کا لفظ سمجھتے ہیں آپ جی؟ نہیں بولتے پھر میں بھی نہیں بولتا جی. محاکمہ نہیں سمجھتے. سالسی سمجھتے. فیصلہ ہر دو طبقوں کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد پھر اس میں سالسی اور فیصلہ کرنا کیا ہے ان دو میں سے کس کے دلائل قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن پھر عرض کرتا ہوں تیسری مرتبہ کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں. میں آسان سے آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ آسان سے آسان گویا لفظوں میں سننے کی کوشش فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد دیگر دوست احباب تک میری گفتگو آپ پہنچانے کا ذہن لے کر بیٹھیں تب تو آپ کے دماغ میں کوئی چیز انشاءاللہ بیٹھ جائے گی. جب یہ ذہن ہوگا کہ ہم نے کسی اور دوست کو کسی رشتہ دار کو کسی بھائی کو یا اسی طرح ماحول اور علاقے کے لوگوں کو آج کے جلسے کی گفتگو بیان کرنا ہے کہ ہم رات گئے نیند قربان کی وقت دیا سنا کیا بیان کیا ہوا. جب یہ ذہن لے کے آپ بیٹھیں گے کہ ہم نے کل اس کو منتقل کرنے آگے لوگوں کو بتلانا ہے تو انشاءاللہ میری گفتگو ساری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ خلاصے کے طور پہ ضرور یاد ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو طبقے دو گویا فریق اس بات پہ بحث کر رہی لڑ رہی. ایک کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق اور وفادار ہیں, آپ کو سب سے بڑا عالم, آپ کو سب سے زیادہ حسین جمیل مانتی, آپ کو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار مانتی اور آپ کو معصوم مانتی معصوم عن الخطا مانتی. یہ ایک شخص کا ایک فریق کا عقیدہ ہے. لیکن ساتھ ہی یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جاننے اور یہ ماننے اور اس کے ایمان رکھنے کے باوجود ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناصر نہیں مانتے. یہ عقیدہ ہے. جب یہ سوال ہوا کہ بھائی آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں وفادار ہیں آپ کو سب سے اعلیٰ اشرف اشقاصیت مانتے تو آپ حاضر و ناصر کو نہیں مانتے ہر جگہ. یہ تو آپ کی صفت ہے, یہ تو آپ کا کمال ہے, یہ تو آپ کی آپ کا وصف ہے. آپ اس وصف کا اس کمال کا اس صفت کا انکار کیوں کر رہی. جب یہ جواب آیا تو اس فریق نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے حاضر ناظر آپ کو ہر جگہ نہیں مان رہے کہ اس میں آپ کی توہین لازم آتی ہے. اگر آپ کو ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا جائے تو آپ کی شان ثابت نہیں ہوتی بلکہ ہتک اور توہین گستاخی لازم آتی ہے. اس لیے ہم نے اس موقف کو چھوڑا ہے. یہ جواب جب دیا گیا تو فریق کے ثانی نے سوال کیا گستاخی کیسے لازم آئے گی اور اس کے توہین کیسے لازم آتی ہے. تو میں کہہ رہا یہ چاہتا ہوں کہ ایک فریق نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناصر نہیں مانتا تھا اس نے جواب میں یہ کہا اس لیے ہم حاضر ناصر نہیں مانتے کہ اس سے آپ کی گستاخی اور توہین لازم آتی ہے. تو جواب میں جب یہ الفاظ آئے کہ توہین کیسے لازم آتی ہے تو اس کے ذمہ لازمی ہو گیا کہ یہ جواب دے اور بیان کرے کہ توہین ان وجوہات کی بنا پہ لازم آ رہی ہے. تو جو فرمائیے اس لیے توہین لازم آئے گی کہ جو ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ حاضر و ناظر ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کسی جگہ سے غائب نہیں ہے تو اور تو لازمی بات ہے کہ اس کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہوگی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں ہوگی. تو جب یہ نقطہ آئے نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا جائے گا کہ آپ ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ حاضر و ناظر ہی تو قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال بیان کیے اور وہ کمال ہے معراج. اس کمال کو گویا قرآن نے بیان کیا اس کمال کو ہر دو فریق بیان کر رہی اس کمال کو ہر دو فریق جھنڈیاں لگا کے بیان کر رہی اس کمال کو ہر دو فریق بیان کرنے کے لیے معراج النبی کے نام سے جلسے رکھتے بلکہ ایک فریق تو معراج النبی کے نام سے جلسہ کرنے میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اسپیشل اس رات کے لیے جزاک اللہ ماشاء اللہ سے چندہ بھی ہوتا ہے. آج معراج کی رات ہے جزاک اللہ چندہ لائیے ماشاء اللہ چندہ لائیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی مبارک رات تو ہے نا کہ جس کے لیے جھنڈیاں بھی لگ رہی ہیں اتنی مبارک رات ہے جس کے لیے لوگوں کو چندہ مانگ کے ان کو دارین کا ثواب اور اجر بھی منتقل کیا جا رہا ہے اتنی مبارک رات تو ہے نا کہ جس رات کو گویا فریقین جلسے بھی کر رہی ہیں بڑے بڑی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں معراج النبی کے نام سے گویا بڑے بڑے اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں اس کے لیے پروگرام بھی بنائے جا رہے ہیں ریڈیو ٹی وی پہ بھی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دونوں فریق بیان کر رہے ہیں. اب اس کمال کو سامنے رکھنے پھر قرآن میں اس کمال کو ڈھونڈنے کہ کیا خالق نے کہیں اپنے رسول کا یہ کمال کیا ہے یا نہیں کیا. زیادہ تیزی تو نہیں آپ کو سوئے مندار کمال ہے یہ وہ کھانے والی رات ضلع بننے کے بعد آپ کہیں اور اوپر چڑھ گئے ہیں کیا بولنا نہیں ہے جی یار بات سمجھ رہے ہیں نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا اور میرا خیال میں سطاب کو ہاتھ چلتی بات آپ سمجھ آئے تو جو فرمائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج ایک بہت بڑا کمال ٹھیک ہے یا نہیں جی آواز سے بولیے کمال ہے یا نہیں. دونوں فریق اس بیان کر رہے ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں ہوتے اونچی آواز سے بڑے بڑے پوسٹر دیواروں آج کون سی شب میرا لوگ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے آج سی رات کو بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پوکھی رات کا واقعہ پیش آئے اور وہ میرا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق رات کے تھوڑے سے نت المقدس تک بیت المقدس سے پہلا آسمان دوسرا تیسرا تھا پانچواں ساتواں آسمان پھر عرش برین جنت دوزخ ان تمام مقامات کی سیر کرائی اور قرآن کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. بعضے لفظوں میں قرآن اعلان کرتے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کر جس کو بعبده ہی اپنے بندے کو کب سیر کرائی فرمایا لیلن رات کے مختصر کے حصے میں. یہ لیلن کے جو دو صبریں آئی ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے وہ جانتے ہوں گے اس کو تنوین تقلیل کہتے ہیں یعنی رات ساری نہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے پیغمبر کو اپنے عبد کو سیر کرائی کس کہاں تک کی سیر کرائی فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آگے کا جو معراج ہے اس کو حدیث پاک نے بیان کیا. اس معراج کی غرض, اس سفر کا مقصد, اس سفر کی بنیادی وجہ وہ خالق عرش و سما نے بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا, لینو ریہو من آیاتنا انہو وسطری البصیر, کہ یہ پروگرام کیوں بنایا گیا, آپ کو سیر کیوں کرائی گئی, آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیوں لے جایا گیا, بیت المقدس سے آگے پہلے دوسرے تیسرے آسمان تک کیوں لے جایا گیا, جنت و دوزخ کیوں دکھائی گئی, عرش بری تک کیوں لے جایا گیا, اور آپ کے لیے یہ سارا اہتمام براق کا بھیجنا, آپ کو آ کے جگانا, یہ ساری چیزیں کس لیے ہوئی؟ فرمایا لینو ریہو من آیاتنا, یہ سیر ہم نے اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو, اپنے حبیب کو, اپنے رسول کو, اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھلائے. لینو ریہو من آیاتنا, پھر مفسرین نے اس لفظ من پہ بحث کی ہے کہ یہ من یہاں کیوں آیا, لینو ریہو من آیاتنا, فرمایا من اس لیے آیا کہ اللہ کی نشانیاں تو انگنت ہیں, ان نشانیوں میں سے بعض یہ من طبعی دیا ہے. عربی جات جاننے والے علماء اور طلباء جانتے ہیں یعنی یہ لفظ من یہاں کیوں لایا گیا, لینو ریہو من آیاتنا. خالق بیان یہ کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی, رات کے تھوڑے حصے میں کرائی, اور اس سیر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے پیغمبر کو, اپنے رسول کو نشانیاں دکھلائیں. نشانیاں کتنی؟ من آیاتنا, اپنی نشانیوں میں سے پاس اس لیے سیر کرائی گئی. اب دونوں فریق کہتی ہیں یہ معراج نبی کا کمال ہے, دونوں فریق کہتی ہیں معراج نبی کا وصف ہے, دونوں فریق کہتی ہیں معراج نبی کی توصیف ہے, دونوں فریق کہتی ہیں معراج نبی کی منقبت ہے, دونوں فریق کہتی ہیں معراج نبی کی عصمت ہے, دونوں فریق اس راز کو جلسے کرتی ہیں, دونوں فریق اس شب کو کانفرنس سے کرتی ہیں, اور دونوں فریق اس شب کو خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتے کہ جب یہ کمال ہے, جب یہ وصف ہے, تو اسی کمال کو بیان کرتے ہوئے خالق کی عرش و سما نے بیان یہ کیے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں, اور نشانی اس کو دکھلائی جاتی ہے. کوئی چیز کسی کو دکھلانے کا کہ میں نے فلاں کو اس لیے طلب کیا کہ اس کو یہ چیز دکھلانا چاہتا تھا, فلاں کو اس لیے بلایا اس کو یہ چیز دکھلانی تھی. جب یہ غرض بیان کی جائے کہ اس کو دعوت دینے کا مقصد یہ, یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ نے مولوی کو کیوں بلایا, آپ کہیں جلسہ کرانا ہے, آپ نے مولوی کو دعوت کیوں دی, آپ کہیں کہ آج میرے بچے نے قرآن ختم کیا تھا اس لیے میں نے کہا کچھ تقریب ہو رہا ہے, آپ نے فلاں سری دار کو, رئیس کو کیوں بلایا, میری بچی کی شادی ہے, آپ نے فلاں کو کیوں بلایا, اس کو اس لیے طلب کیے کہ آج رشتے کی بات کرنی ہے. یعنی کسی شخص کی آمد تھی, جب غرض بیان کر دی جاتی ہے تو دنیا جان لیتی ہے کہ اگر یہ نہ آتا غرض پوری نہ ہوتی, اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے. بے نہیں اسی طرح وہ جو فرمائیے, خالق فرماتی ہم نے اپنے رسول کو سیر کرائی, رات کے تھوڑے حصے میں کرائی. سوال پیدا ہوتا تھا سیر کیوں کرائی, کس لیے کرائی؟ فرمایا لینو رے کہوں من آیاتنا, اس لیے سیر کرائی کہ ہم اپنے رسول کو اپنی نشانیوں میں سے پاس دکھلانا چاہتے تھے. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ جب معراج کمال ہے اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے, اس سفر کی قرآن غرض بھی بیان کر رہا ہے, اور غرض یہ ہے کہ اس لیے سیر کرائی گئی تاکہ نشانیاں دکھلائی جائیں, تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا جائے تو پھر یہ لازمن ماننا پڑے گا کہ لینو ریہو من آیاتنا تو نہیں بن سکتا. جو نشانیاں خالق دکھلانا چاہتے تھے نبی کو بلا کر, یہ نشانیاں تو نبی کی نظر میں پہلے ہی تھی, پھر بلانے کا مقصد, سفر کرانے کا مقصد, اس رات کی توصیف, اس رات کے جلسے کس لیے؟ جب حاضر و ناصر مان لیا جائے گا نبوت کو تو معراج کا کمال مٹ جائے گا, معراج کا انکار لازم آئے گا, معراج کی شب کی عصمت مٹ جائے گی, معراج کی رات کی جھنڈیاں سائے ہو جائیں گی, معراج کی رات کا چندے کا انکار کرنا پڑے گا. جب یہ تمام خرابیاں لازم آتی ہیں تو علماء دیوبند کو یہ کہنے کا حق پہنچ گیا کہ آپ کو حاضر و ناصر ماننا آپ کے معراج کا انکار ہے, اور آپ کے معراج کا انکار کرنا یہ آپ کے وقت کا انکار ہے. ہے، معراج کا انکار آپ کے کمال کا انکار ہے، معراج کا انکار آپ کی منزلت کا انکار ہے، معراج کا انکار آپ کی عظمت کا انکار ہے، اور جو نبوت کی عظمت کا، کمال کا، شرافت کا، دیانت کا، عزت کا انکار کرے وہ گستاخ رسول ہے، اور جو گستاخ رسول ہو وہ عبدی جہنمی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے۔
حق کی آواز، حق کی پہچان، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس صورت میں معراج کا انکار لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اونچی اونچی آواز سے، معراج کا انکار لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیوں لازم آئے گا؟ خالق نے اعلان کیے، میں نے سیر کرائی، تب کرائی، رات کے تھوڑے حصے میں، رات کے تھوڑے حصے میں جس کو سیر کرائی، اپنے عبد کو کیوں سیر کرائی؟ لے لو رے یہو، تاکہ ہم بولیے، تاکہ ہم دکھلائیں، لے لو رے یہو کا ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ ہم دکھلائیں کیا من آیا بنا اپنی نشانیوں میں سے باز، اس لیے بلایا۔ سوال نہیں ہوگا خالق پہ کہ آپ کی وہ کون سی نشانیاں تھیں جو نبوت کی نگاہ سے اوجھل تھی، اور بلایا تو تب جائے جب یہ پہلے نہ ہو۔ جب پہلے ہے، آپ بلا کس کو رہے تھے؟ پہلے ہے، آپ طلب کس کو کر رہے تھے؟ اور توجہ فرمائیے، ایک عیار و طلاق نے یہ بھی کہا کہ جی حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ وجود تو ایک جگہ رہتے، نظر ہر جگہ پہنچتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ یہی مان لیا جائے، پھر بھی لے لو رے یہو کا انکار لازم آئے گا۔ چلو وجود ایک جگہ سے، جب نظر ہر جگہ موجود تھی تو جو نشانیاں آج دکھلائی جا رہی ہیں یہ بھی تو نکاح نبوت میں تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ نکاح نبوت سے اوجھل تھی تو حاضر ناظر نہ رہے، اور اگر یہ مان لیا جائے یہ نگاہ سے اوجھل نہ تھی، بلکہ دیکھتے تھے، تو معراج کا معنی کوئی نہ رہا، معراج کا انکار لازم آئے گا۔ دونوں میں سے ایک رستہ متعین کیجئے، یا معراج کا انکار کیجئے یا حاضر و ناظر کا انکار۔ پھر سمجھیے، شاید جوش اور جذبے کی نظر ہو گئی ہو میری بات، شاید 16 نواحی کی نظر ہو رہا ہے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں اور آپ کا وقت طے کر بیٹھوں، پھر توجہ فرمائیے، لینو رے یہو میں نہ آیا تنا، نہیں سمجھ رہے؟ ایک چالاک نے یہ بھی کہا کہ جی ہم حاضر و ناظر تو مانتے ہیں، لیکن اس انداز کا حاضر و ناظر کہ وجود تو آپ کا ایک جگہ ہے، وجود تو آپ کا ایک جگہ ہے، وجود تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے نہیں ہے، البتہ آپ دیکھتے سب کچھ ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ آپ دیکھتے سب کچھ ہیں۔ میں علماء دیوبند کے موقف کو صحیح سمجھتے ہوئے، قرآن کے مطابق سمجھتے ہوئے، اہل سنت کی ترجمانی سمجھتے ہوئے اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہم کی تکلیف نہیں کر رہا، میں نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب میں یہ کہا کہ اگر یہی مان لیا جائے کہ آپ ایک جگہ وجود مسعود کے ساتھ موجود ہیں، لیکن نظر آپ کی ہر جگہ بلا امتیاز پہنچ رہی ہے، اور اسی کا نام ہر وقت حاضر ناظر ہے، تو پھر بھی لینو رے یہو کے الفاظ انکار کرتے ہیں کہ خالق نے خلص بیان کی ہے معراج کی کہ میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو، کیوں لینو رے یہو؟ تاکہ ہم دکھلائیں۔ دکھلانے کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب پہلے نہ دیکھا ہو، اور جب پہلے نہیں دیکھا تو حاضر ناظر نہ رہے، آپ کی عقیدہ جو بھی متعین کیجیے اس کے مطابق بھی نہ رہے، اور اگر پہلے نظر تھی، پہلے دیکھ رہے تھے تو لینو رے یہو کی غرض فیل ہو گئی۔ اس کا مقصد کوئی نہ رہا کہ جب دیکھ رہے ہیں آپ بلاتے کیوں ہیں، آپ زحمت کیوں ان کو دیتے ہیں، آپ نے ان کو تکلیف کیوں دی، قرآن کیوں بھیجا؟ وہ مکے میں رہ کے وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے، وہ مدینہ میں رہ کے وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے، وہ دار ارکم میں رہ کے دیکھ رہے تھے، وہ بدر میں ٹھہر کے دیکھ رہے تھے، وہ عہد میں قیام کر کے دیکھ رہے تھے، جب سب کچھ یہی کھڑے دیکھ رہے تھے تو اللہ سے یہ گویا ایک بندہ عرض کر سکتے، پھر آپ نے بلایا کیوں، طلب کیوں کیا، وجہ کیوں بیان فرمائی؟ لین ہو رہی ہوں اس لیے بلائے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو آپ بتلائیں کہ خالق کی طرف سے اس بندے کو جواب کیا ملے گا کہ تو سچ کہتا ہے میں نے غلط کہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اونچی آواز سے یار آہستہ بولتے ہو خدا سے جی، اس گرمی کی شدت میں آپ زیادہ بولیں گے میں بول سکوں گا، ٹھیک نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن کو نہیں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں۔ سمجھ آئی؟ سمجھو فرمائیے۔ ایک تیسرا اٹھا، ایک عقیدہ، ایک وجہ عقیدہ، ایک پھر کے تین تین نہیں سمجھے، عقیدہ ایک پھر کے تین، ایک کہتے ہیں آپ اس وجود مسعود کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ایک نمبر دو یہ کہتے ہیں نہیں وجود ایک جگہ ہے، وجود ایک جگہ ہے لیکن نظر ہر جگہ ہے۔ تیسرا اٹھا جب اس پہ بھی سوال ہوا بھائی وجود ایک جگہ ہے نظر ہر جگہ ہے وہ بھی اس آیت کے منافی ہے، تو تیسرا اٹھا وہ کہتا ہے ہم آپ کی روحانیت و نورانیت کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ چنانچہ علامہ سعید احمد صاحب قاسمی نے اپنی کتاب میں لکھا واضح لفظوں میں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ہر وقت آپ کی روحانیت و نورانیت ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر ہے۔ سوال یہ ہے آپ کی روحانیت و نورانیت، یہ جب آپ کی کہا جائے گا معلوم یہ ہوگا آپ الگ ہیں، روحانیت کوئی اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ لگی ہے، نورانیت کوئی اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ لگی ہے۔ جب بھی آپ کہیں گے یہ چیز خدا کی معلوم یہ ہوگا وہ چیز اور ہے، یہ اور ہے اور وہ اس کی آگے بنی ہے۔ جب روحانیت و نورانیت کہا گیا کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو معلوم یہ ہوا رسول تو حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کی روحانیت موجود ہے، رسول تو حاضر و ناظر نہیں ہے ان کی نورانیت موجود ہے، محمد رسول اللہ تو حاضر و ناظر نہیں ہے ان کی روحانیت و نورانیت ہر جگہ موجود ہے۔ اب آگے تفصیل نکلے گی وہ روحانیت کیا ہے وہ نورانیت کیا ہے، لیکن اتنے تو فیصلہ ہو گیا نا کہ محمد رسول اللہ جس ذات کا نام ہے وہ تو ہر جگہ آپ بھی نہیں مانتے، گلا کاہے کو کرتے ہیں؟ بات میری ذہن میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ دیکھیے میں نے اس فریق کے عالم کا نام انہی لفظوں میں لیا ہے جن لفظوں میں وہ لے، علامہ سعید احمد قاسمی جو لقب انہوں نے دیا اسی لقب سے میں نے ان کو یاد کیے تاکہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں، ان کا حوالہ دے کے عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت و نورانیت ہر جگہ موجود ہے، معلوم یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور چیز ہے، روحانیت و نورانیت اور چیز ہے۔ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو آپ کی کہنا کیا مانا، آپ کی کسی چیز کو کہنا یہ چیز فلاں کی ہے، یہ دکان فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ پنکھا یہ کرسی فلاں کی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر فلاں کا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہے تو صحیح وہ اس کا مالک ہے لیکن وہ اور ہے یہ اور ہے، مسجد فلاں کی ہے معلوم ہوا مسجد اور ہے، یہ مولوی فلاں ہے جس کی طرف نسبت دی گئی، دکان فلاں کی ہے، دکان اینٹوں کی بنی ہوئی ہے اس میں سودا پڑے وہ اور چیز ہے، جس کی کہا جا رہا ہے وہ اور چیز ہے، زمین فلاں کی ہے زمین اور ہے اس کا مالک اور ہے۔ جب بھی آپ اس قسم کی نسبت کریں گے دونوں چیزوں میں تخاجر ماننا پڑے گا۔ جب آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی روحانیت و نورانیت موجود ہے تو مان لیا گیا محمد خود تو ہر جگہ موجود نہیں، رسول خود تو ہر جگہ موجود نہیں، ان کی روحانیت موجود ہے نورانیت موجود ہے، تو آئیے فراخ دلی سے اس پہ اتفاق کر لیں کہ محمد کی ذات تو خود موجود نہیں ہے، روحانیت نورانیت کے بعد میں بحث کر لیں۔
حق کی پہچان، حق کی آواز۔
بات نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں۔ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، رب سجلال کی قسم آنے وال کی زمین پہ کھڑے ہو کے آل سنت کے ایک اپنا کار کن رضا کار بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جس کے میرا موقف سمجھ نہیں آیا کھڑے ہو کے ساتھ کرے گا, کوئی کچھ نہیں کہے گا, کھڑے ہو کے ساتھ کرے گا. جب تک میں اس کو مطمئن نہیں کروں گا آگے نہیں چلوں گا. جس کا دل چاہے محض سولہ نوازی محض مکر فریب نہیں, جس کا دل چاہے آپ میں سے وہ کھڑے ہو کے کہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی, میں جب تک اس کو کلیئر نہیں کر لیتا اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا. لیکن اگر بات میری سمجھ آ گئی ہے تو اس کو کڑی کڑی جان کر دیجیے کہ اگر رسالت آپ کو ہر وقت تو ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناصر مان لیا جائے تو یہ رسول کی توہین ہے, اس کا آپ کے کمال سے کوئی بات نہیں. سمجھ آئی بات یہ نہیں آئی اسی بات سے میں نے عرض کیا تھا. دو طبقے ہیں, ایک طبقہ کہتے ہیں رسول کے ساتھ محبت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر لمحہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر مانا جائے, اور دوسرا طبقہ فریق یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس صورت میں تو آپ کی توہین لازم آتی جائے. جس طبقے نے کہا تھا آپ سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اشرف ہیں, سب سے اچھا ہیں, سب سے سب سے اچھا ہیں, سب سے اجب ہیں, سب سے عالم ہیں, آپ کے کمال کی کوئی انتہا نہیں, آپ کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے, لا یمکن السماء کما کان حدہ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصے مختصر یہ موقف بیان کر کے ایک فریق نے کہا تھا آپ اللہ کی مخلوق میں ہیں سب سے اعلیٰ, اللہ کے بعد اللہ کے معاشرہ سب سے اعلیٰ رتبہ آپ کا ہے, لیکن آپ ہر جگہ حاضر ناصر نہیں, اگر یہ مان لے تو آپ کی توہین لازم آتی ہے. یہ دعویٰ کیا تھا اس فریق نے, اس نے دلیل یہ پیش کی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ اگر حاضر ناصر مانے آپ کے معراج کے کمال کا انکار لازم آتا ہے, اور جب نبی کے کسی کمال کا کہ جس کمال کو نفس بیان کرے, جس کمال کو اللہ بیان کرے, جس کمال کو وہی بیان کرے, جس کمال کے قرآن بیان کرے, جب اس کمال کا انکار کر دیا جائے گا تو کفر لازمن آئے گا, وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. محمد رسول اللہ کا وصف ہے, آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, آپ کا وصف ہے, آپ آخری نبی ہیں. قرآن نے وصف کو بیان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک طبقے نے اس وصف کا انکار کیا, دنیا اسلام نے اس کے ارتداد کا فتویٰ دیا, اس کے کفر کا فتویٰ دیا, ان کو حلقہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. کیوں؟ انہوں نے پیغمبر کے ایک وصف کا انکار کیے, وہ وصف قرآن نے بیان کیا تھا, وصف نص سے قطعی سے ثابت تھا, اس وصف کی کوئی تعویل کوئی اور معنی مفہوم نہیں بن سکتا تھا, اس لیے ان کے منہ کے منکر کو کافر قرار دے دیا گیا. توجہ فرمائیے, معراج کو خالق نے بیان کیے, ایک وصف ہے اس وصف کی تعریف کرتے ہوئے جو سیر کرائی گئی, لگتا ہے لینو رہ جاؤں من آیاتنا, ہم نے آپ کو سیر کرائی اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی انسانیت دکھلائیں. چودہ صدیوں نے اس آیت کا یہی معنی ہر ایک نے بیان کیے, یہی مفہوم جو بدگوں نے بیان کیا, یہی مفہوم بریلویوں نے بیان کیا, یہی معنی اس آیت کا شیعوں نے بیان کیا, یہی معنی اس آیت کا اہل حدیثوں نے بیان کیا, یہی معنی امام رازی, یہی معنی علامہ قاسم, یہی معنی علامہ ابن کثیر, یہی معنی علامہ روح المعانی, یہی معنی قاضی ثنا اللہ پانی پتی, اور یہی مفہوم معنی محدثین سکالر علماء چودہ صدی سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ لینو رہی حکم آنے تاکہ ہم آپ کو اپنی انسانیت دکھلائیں. معلوم ہو گیا یہ نفس ہے, قطعی ہے, اس کا کوئی اور معنی نہیں, کوئی اور مفہوم نہیں, کوئی اور تعویل نہیں, کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتا. جب کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتا تو یہ آپ کا وہ وصف ہوا جو کتی وصف ہے, جو لفظ ثابت ہے, اور جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ حلقہ اسلام سے نکل جائے گا, اس کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک معراج کو کتی ماننا ہوگا, اور اس سفر کا انکار کفر قرار پائے گا. اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکے گا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ کا معراج کتی ہے, لا شک ہے, اس میں کوئی تعویل کوئی مفہوم کوئی اور مقصد نہیں کر سکتا. اور جب آپ حاضر ناصر مان لیں گے تو اس وقت کا اس کمال کا انکار آئے گا, اور اس کمال کے انکار کے فوراً ساتھ نفس کا انکار آئے گا, نفس کے انکار کے ساتھ کفر فوراً گردن پکڑ لے گا. نہیں سمجھ آئی میری بات, اونچی آواز سے کہیے, غلط بجانی تو نہیں کینا, بلند بلند آواز سے قرآن سے دلیل لایا ہوں, جس کا دل چاہے بھاگے دوڑے کشت کرے پورا ملک کا اگر وہ میری زمین توڑ دے اس خالق کی قسم جس کے تجھے تجھے کی میری جان دے میں اپنی اس دلیل کو توڑنے والے کے قدم دوں
پہچان ہو کی آواز
حتیٰ کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بھی آتا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کرنے کی عادت پڑ گئی تو نتیجتاً اس عادت نے ایک عجیب و غریب کو ڈھونڈے میں ڈال دیا. رجو شرمائی جی عقیدہ کو اپنا لیا گیا آپ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں. دلیل کے طور پر جب کوئی چیز نہ ملی دعویٰ تھا ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے. دنیا اسلام نے سوال کیا آپ کے ہاتھ میں جب قرآن ہے تو یہ عقیدہ قرآن نے کہاں ہے. جواب کے لیے قرآن کی نسل لانا ضروری تھا. جواب کے لیے قرآن آیت کا پڑھنا ضروری تھا. سنا کے قرآن آیت کا ترجمہ بدلا گیا. ترجمہ یہ ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. اس آیت میں جو لفظ شاہد آیا اس کا ترجمہ کیا گیا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناصر بنا کر. لفظ شاہد کا ترجمہ حاضر ناصر کر کے وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن قرآن قربان تیرے کمال پہ خالے کی عرض و سما قربان تیرے تحفظ پر جو تو نے اپنی کتاب پر تحفظ کیا. ترجمہ بگاڑا بھی لیکن بات نہ بن سکی. نظریہ یہ تھا کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر ناصر ہیں لیکن ترجمے میں نہ ہر وقت آ سکا نہ ہر لمحہ آ سکا نہ ہر جگہ آ سکی. مطلق لفظ لایا گیا آپ کو بھیجا حاضر ناصر بنا کر. یہ مطلق کے لفظ حاضر ناصر ہے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو ہر بندہ یہ کمال رکھتا ہے جس کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں وہ ناصر بھی ہے. جو بیٹھے یا کھڑا ہے وہ حاضر بھی ہے. حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا. ناصر مانا ہوتا ہے دیکھنے والا. تو یہ تو ہر ایک میں پائی جاتی ہے چیز جس کی آنکھیں ناصر ہے جو موجود ہے کھڑا ہے جو بیٹھا ہے وہ حاضر بھی ہے. تو یہ تو ہر جگہ موجود ہے. کمال تو تب بن سکتا تھا جب ہر جگہ کا لفظ ملایا جاتا لیکن ترجمے میں ہر جگہ کا لفظ نہ لایا جا سکا. نتیجہ تم قرآن کا ترجمہ بگاڑا بھی لیکن عقیدہ ثابت نہ ہو سکا. نہیں سمجھ آئی شاید میری بات آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی. ترجمہ گدارا بھی صحیح کتاب اللہ کے ساتھ ظلم بھی کیا. اللہ کی کتاب کے قلم رکھ کے جھوٹ بھی لکھا لیکن خالق نے قلم موڑ دیے کہ تو میرے پیغمبر سے معراج کا انکار کرنا چاہتے جتنا دل لگا لیکن میں تیرا موقف ثابت نہیں ہونے دوں گا. ہوا ثابت مت لائیے اسی آواز سے مطلق لفظ حاضر ناصر سے تو کچھ نہیں بن سکتا. چاہیے تھا کہ ساتھ لفظ لکھتے ہر جگہ. نہیں سمجھے؟ نہیں 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 سمجھے. جو سمجھے آپ کھڑا کریں پتا چلے آپ کی لیاقت کا. سمجھ گئے؟ چاہیے تھا ترجمہ ہوتا یا ایھا النبی انا ارسلناک اسی آواز سے انا ارسلناک شاہدا. ترجمہ یوں چاہیے تھا اگر تعریف کرنا ہی تھی ترجمے کو بدلنا ہی تھا. اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے سادہ لو عوام کو غلط پانی میں ڈالنا ہی تھا تو یہاں یہ بھی ساتھ لکھ دیتے آپ کو بھیجا ہر جگہ حاضر و ناصر بنا کے. لیکن ترجمہ اٹھائیے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا وہاں ہر جگہ نہیں ہے مطلق حاضر و ناصر ہے جبکہ مطلق حاضر و ناصر کوئی سختی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی خصوصی توصیف ہے خصوصی بخش ہے
نہیں ہے. خصوصی وقت تب بن سکتا تھا جب لفظ ہر جگہ کا آتا بدلا ترجمے کو, لیکن کام نہ بن سکا. دیکھیے میں نے ادب سے نام لیا ہے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کریں گے, ادب سے نہیں نام لیا. میں نے تو بدزبانی کی ہے, غلط بیانی کی ہے. وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, میں نے بھی اعلیٰ حضرت کہا. وہ بھی مولانا کہتے ہیں, مولانا میں نے بھی مولانا کہا. کہا یا نہیں کہا؟ وہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے بنیادی حق تو ہے نا کہ میں کسی کے بزرگ کا حوالہ دے کے بات کر سکوں. نہیں ہے بنیادی حق مجھے واسطے. یہ حق کو عدالت کی نہیں چھینتی. عدالت میں بھی جب بحث ہوتی ہے وہ کل آپ کتابیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, یہ فیصلہ فلاں جج نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں عدالت میں کیا, فلاں سن میں ہوا, فلاں ملک میں ہوا, فلاں عدالت میں ہوا, یہ بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ ہے. وہ حوالہ جات کوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کیا جج ان کے گلے پڑ جائے کہ مخالف فریق کرے باندھ پکڑ لے کہ تم نے فلاں جج کا حوالہ کیوں دیا, فلاں کا حوالہ کیوں دیا؟ کسی کا حوالہ دینا, کسی کتاب کا تذکرہ کر کے اس کی عبارت کرنا بنیادی حق ہے جو دنیا کی کوئی عدالت کسی سے نہیں چھین سکتی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. تو میں نے حوالہ دیے اور اپنی بات کو پورا موقف کرنے کے لیے حوالہ دیے کہ جب تک اہل سنت کے نقطۂ نظر کو تسلیم نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت اور پیار کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ اجازت دوں گا کہ پرچی سننے کے لیے جو حضرات بیٹھے ان کی مرضی جو چلے جاؤں گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک دو آدمی بولتے میرا پالی باقی کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئی, یہ ناراض بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ پرچی پڑھیں گے, بالکل پڑھیں گے. اور کسی نے اگر لکھنی ہے وہ بھی لکھے, اگر آتے نہیں ہیں الحمد للہ چٹ لکھے پرچی لکھے ہم اس کو سٹاف کر لیتے. آخر میں اس کا جواب عرض کروں گا. آپ کی مرضی آپ بیٹھ رہے ہیں, آپ کی مرضی آپ بھر جائیں. جو میں تقریر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تقریر ہو گئی. جو عنوان تھا سید البشر کا کانفرنس, میں نے گویا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح توصیف شان اور عظمت کو ہی بیان کرنا ہے نا, سمجھ آئی؟ لیکن جب میرے ملک کے دو مختلف طبقے آپ کی عظمت میں بحث کر رہے ہوں, اختلاف کر رہے ہوں, ٹکرا رہے ہوں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہوں کہ یہ عظمت ہے یا یہ عظمت ہے, یہ شان ہے یا یہ شان ہے, یہ کمال ہے یا یہ کمال ہے, یہ مقام ہے یا یہ مقام ہے, تو مجھے حق ہے کہ میں آقا دو عالم کے کمال کو بیان کرتے ہوئے شکوک و شبہات کا کڑا کنا کرتا جاؤں, آقا دو عالم کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے میں راستے سے کانٹے ہٹاتا جاؤں, آقا دو عالم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میں صحیح عظمت کو لاؤں اور جو غلط چیزیں آپ کی طرف منسوخ کر دی گئیں ان کو راستے سے ہٹا دوں, یہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اسی راستے آپ کھڑے کیجیے اگر حق بنتا ہے میرا اس بات کو کہنے کا. توجہ فرمائیے, میں نے آپ کی عرض کی ہے کہ ایک فرید کہتے ہم نبی کے عاشق ہیں, کیسے عاشق ہو ہم اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں, کیسے عاشق ہو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں, کیسے عاشق ہو ساری کائنات کا سردار مانتے ہیں, اور کیسے عاشق ہو ساری کائنات سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر مانتے ہیں, اور کیسے حسن و جمال کا پیکر مانتے ہیں. ذرا بیان کر سیجیے, میں ان علماء کی ان اساتین کی ان جد جد علماء اور قادرین ملت اسلامیہ کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ عنصر وہ طبقہ آقا دو عالم کی عظمت کو آقا دو عالم کی منصبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم آپ کو سب سے زیادہ حسین مانتے ہیں, سب سے زیادہ جمیل مانتے ہیں, سب سے زیادہ حسن والا مانتی. کیسے مانتی ہو؟ وہ ابو ہریرہ کے ارشادات سے نقل کرتی ہوں, چودھری رات کا چاند چمک رہا تھا, آقا دو عالم باہر بیٹھی ہیں, امام الانبیاء باہر تشریف فرمائے, حضرت ابو ہریرہ باہر آئے, دل میں ہوک اٹھی, دل میں تڑپ اٹھی, خواہش آئی آج موازنہ کرنا چاہیے کہ وہ چاند سونا ہے حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے, دونوں نے موازنہ شروع کر دیا. کیسے فرمائیے سے بات ترقی کریے, سامنے چاند کے رکھتے ہیں, ابو ہریرہ کی ایک آنکھ چاند کی طرف اٹھتی ہے, دوسری آنکھ آقا دو عالم سرتا چلن بھیجا سید الرسل امام القوم کے چہرہ اب تک بگڑتی ہے, دونوں میں موازنہ کر کے پھیلا کر فیصلہ یہ کیا کہ تو سونا نو اے سونا, نہیں سمجھ آئے, تو سونا نو اے تو حسین نہیں, یہ حسین ہے
یہ فیصلہ کر دیا. کوئی کہہ سکتا ہے ابو ہریرہ عقیدت مند جو تھا, ابو ہریرہ صحابی جو ہے, ابو ہریرہ امتی جو ہے, ابو ہریرہ مومن اور مسلمان جو ہے, ابو ہریرہ نبی کے اوپر ایمان کے رکھتے عقیدت میں آ کے یہ بات کہہ دیے. نانا صحابی پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف کی دلیل بیان فرمائی, فرمایا تو حسین نہیں, یہ حسین ہے تو تیرے منہ پہ کھائیں نظر آتی ہیں, اس کے منہ پہ نظر نہیں آتی. ظاہر اسلام طرف سے کہتا ہے چاند سے تصویر دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, اس کے منہ پہ کھائیاں مدری کا چہرہ تھا. سوچے فرمائیے چاند قمر آج اپنے شباب سے کھڑا ہے, ہر ایک آدمی اس کی طرف نظر کرے جو ابو ہریرہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہ, سچ کہا ہے یا نہیں کہا, اس کا چہرہ چاند نظر نہیں آتا, چمکتا ہے لیکن چھائی نظر آتی ہے, چمکتا ہے لیکن شباب نظر نہیں آتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اکبر شفاف تھا, نورانی تھا, حسین تھا, جمیل تھا, چمکتا تھا. اسی کو ابو ہریرہ نے بیان کیے. آقا عالم پوشر جمال کتنے, میری امی نے بیان کیا, میری امی کا کائنات کی امی نے بیان کیا, کائنات کی امی کیا, ابو بکر کی امی نے, عمر کی امی نے, عثمان کی امی نے, علی کی امی نے, اور صرف ان کی کیا ایک لاکھ کم ہوئے سبھی بازار سے شہادہ کی امی نے بیان کیا. کیا بیان کیا, وہ امی کون ہے, وہ ایسا تو صدیق ہے, وہ ایک لحاظ سے صدیق کی بیٹی ہے اور ایک لحاظ سے صدیق کی امی ہے, پیغمبر کی سوتا ہونے کے لحاظ سے صدیق کی امی بنتی ہے اور پیغمبر ابو بکر کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے ابو بکر کا لخت جگر بن سے نسبتیں بدل گئی, رشتہ بدل گیا. میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایسا تمام کی امی ہے. اس نے بیان کیا کہ آئے کاش جن عورتوں نے جیسے مصر میں اس نے یوسف دیکھ کے آپ کی انگلیاں کاٹ لی, وہ میرے آقا کو دیکھتی, وہ میرے قائد کو دیکھتی, وہ میرے شوہر کو دیکھتی, وہ میرے سوج کو دیکھتی, وہ میرے رسول کو دیکھتی, وہ میرے لاڈنے کو دیکھتی, تو وہ سمجھ جاتی کہ یہ کیا شخصیت ہے. کل سیاح فرمایا کہ جن عورتوں نے مصر میں یوسف کا حسن دیکھا آپ کی انگلیاں کاٹ گئی, اور جن لوگوں نے میرے آقا کو دیکھا قدر میں قدر کٹوا. میرے واجب الاحترام سامعین, علماء اہل سنت پہنچ رہے میری بات, علماء اہل سنت کے موقف یہ ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال میں اس کائنات میں یکتا ہی رکھتی ہیں. تو ایسے فرمائیے میرا پسینہ بدبودار ہے, آپ کا پسینہ بدبودار ہے, میرا پیر کا پسینہ بدبودار ہے, بڑی سرخ سے کہہ رہا ہوں تیرے پیر کا پسینہ بھی بدبودار ہے. میرا پیر لوہاک ڈالے, میرا پیر تھوک ڈالے, میں اس کے ریتا ڈالتا ہوں, اس کے میں خاک ڈالتا ہوں کہ مچھلیاں بیٹھتی ہیں تک پن پھیلتا ہے. تیرا پیر لوہاگ ڈالے, تو اس کے میں خاک ڈالتے مچھلیاں بیٹھتی ہیں تک پن پھیلتا ہے. تیرے پیر کے پسینے میں بدبو, میرے پیر کے پسینے میں بھی بدبو ہے. یہ تقاضا ہے, محبت سے محبت ہے لیکن اس کے تھوک سے بھی نفرت ہے, لالچ سے محبت ہے اس کے تھوک سے بھی نفرت ہے. یہ تبھی نفرت ہے, یہ مٹائی نہیں جا سکتی. اس کے برعکس محمد رسول اللہ کہتے تھوک ڈالنا چاہتے, ابو بکر ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے, عثمان ہاتھ لے کھڑے, کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ لوگوں زمین پہ جانے کے قابل نہیں, یہ تو نکل لینے کے قابل ہے. توجہ فرمائیے, کس قدر آتے تو عالم کو اللہ کے عالم نے اس کائنات میں بس دے کے, کمارت دے کے, منقبت دے کے, عزت دے کے, حکمت دے کے بھیجا ہے. سوچو کر کے جائیے, میرے آقا دوپہر کو کہلولا کرتے ہیں, صحابہ شیشیاں ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے, سوال ہوتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو, پسینہ بند کر رہے ہیں, کیوں بند کرتے ہو؟ عید استعمال کریں گے. اللہ نے میرے پیغمبر کو اس قدر کمال بخشے, ان کے پسینے سے بدبو مٹا دیجیے. سوچو کرتے جائے, اگلی بات
کہتا ہوں اللہ نے اتنا با عظمت بنایا, اتنا با کمال بنایا, علماء کے دوست فیل ہو گئے. میں آج ان کو ان علماء کے مابین جو یقین علماء حق ہیں ایک محاکمہ کروں گا, انشاءاللہ شاء اللہ اتر جائے گا. علماء کا ایک طبقہ کہتے محمد رسول اللہ کا سایہ زمین پہ پڑا کرتا تھا, ایک طبقہ کہتے سایہ نہیں پڑا کرتا تھا. دونوں فریق میں اختلاف ہو گیا. جو کہتے کہ سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا وہ کہتے اس نے وجہ بیان کیے کہ سایہ زمین پہ کیوں نہیں پڑتا, وہ کہتے اس لیے تاکہ کافر آقا کے سایہ پہ باؤں نہ رکھے. کیا مانا؟ یعنی علماء کا یہ طبقہ اس حقیقت کو تو مانتا ہے کہ سایہ ہونا چاہیے بحثیت اولاد یادو ہونے کے, جن سے انسانی کے لحاظ سے سایہ لازم ہے اس وجود کو, لیکن زمین پہ نہیں آتا تھا. اللہ نے موجزتاً اس سایہ کو اٹھا لیا تاکہ اس کے تاثر پاؤں نہ رکھے. ایک فریق کا یہ موقف ہے, دوسرے فریق کا موقف یہ ہے کہ نہیں سایہ پڑا کرتا تھا. دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے. دو طبقہ کہتے سایہ پڑا کرتا تھا, اس کی دلیل یہ ہے, اس کا موقف یہ ہے کہ جناب والا آقا کا ایک حرم, آقا کی ایک زوجہ مقدسہ گھر میں تشریف فرما تھی, وہ بیان کرتی تھی میں اپنے خیال میں بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے سایہ آتا ہوا دیکھا, میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون میرے گھر آ گیا بلا اجازت, یہ سایہ کس پہ؟ تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرے آقا آ گئے, میرے مولا آ گئے, میرے رسول آ گئے. اس روایت کو سامنے رکھ کے علماء نے کہا کہ اگر سایہ نہ ہوتا تو یہ زوجہ کیسے سایہ آتا دیکھ رہی ہیں؟ اور فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا سایہ آ رہا کسی انسان کا, میں ڈر گئی کہ کون آ بلا اجازت میرے گھر, دیکھا تو آقا تھے. یہ روایت دلیل ہے کہ آقا کا سایہ تھا. دوسرا فریق, آپ کہاں سے دلیل لائے کہ آقا کا سایہ نہیں تھا؟ وہ کہتے عثمان غنی نے بیان کیے جب آقا دو عالم چہرانے پاس حضرت صدیق کائنات حضرت عائشہ کے بہتان لگا تو انہوں نے جواب میں کہا آقا آپ کے سایہ پہ تو کافر کو پیر رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی, یہ جائے کہ آپ کی زوجہ مقدسہ کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے؟ آپ کو تو اللہ نے اتنا پاک رکھے. تو یہ دلیلیں دو آ گئیں اور دونوں دلیلوں سے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہتے تھا, اختلاف ہوا. قربان علماء دیوبند آپ کی تحقیق پر, قربان اہل سنت کے صحیح ترجمان تمہاری تحقیق پر, اقنواس علماء اہل سنت کے ترجمان ہے, اقنواس علماء دیوبند کے ایک ادنا سر اداکار اور بچے, انہوں نے ان علماء کے مابین محاکمہ کیا. سایہ تھا بھی سایہ نہیں بھی تھا, جب آپ کا کافروں کے علاقوں میں پھرتے اللہ سایہ اٹھا لیا کرتے تھے. جب کافر کا نجس پیر, مشرق کا نجس پیر, انما المشرکون نجس کے مستاق, آقا کے سایہ اقدس پہ نہ آئے اس وقت سایہ اٹھ جاتا موجزتاً. اور جب آقا اپنے گھر آتے سایہ زمین پہ آ رہا کرتا تھا, زوجہ گھر تھی سایہ زمین پہ تھا. زوجہ نے بیان کر دیا آقا باہر تھے, سایہ نہیں پڑتا تھا بیان کر دیا گیا نہیں پڑتا. دونوں میں اتفاق ہو گیا, اختلاف نہ رہا.
حق کی پہچان, حق کی آواز, حق کی پہچان, حق کی آواز.
بات چیت نہیں اتری ہے یا نہیں اتری؟ اسی آواز سے اللہ نے ایک پیغمبر کو جس قدر مقدس, مطہر اور منزہ پیدا کیے کہ ان کے سائے اقدس پہ بھی کوئی کافر اور مشرک قدم نہ رکھ سکے, جس حد تک اللہ نے میرے پیغمبر کو باکمال, میرے پیغمبر کو بابس بنائے. میرا وہ لاڈلا پیغمبر ہے, میرا وہ محبوب نبی ہے, میرا وہ پیارا پیغمبر ہے. وہ اتنا مقدس پیغمبر ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, ابھی تک وہ حلقہ اسلام میں نہیں آئے. وہ تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے, بیٹی پیغمبر کی سوچ ہے, بیٹی پیغمبر کا حرم ہے, بیٹی المؤمنین ہے. ابو ابھی اسلام کے نہیں آئے لیکن رشتے کے لحاظ سے ملنے کے لیے آئے. بستر بچھا ہوا تھا, حضرت ام حبیبہ نے بڑی اجرت کے ساتھ بستر لپیٹ دیا. ابو دست بدن کا کھڑے ہو گئے, سوال کیا کیا آپ کے یہاں یہی رواج ہے جب مہمان آئے تو بجائے تعظیم کے, بجائے احترام کے الٹے بے احترامی کی جائے؟ جو بستر بچھا ہوا تھا آپ نے وہ بھی لپیٹ دیے. کیا یہ تھا آپ بستر بچھا دیتی؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور میں نمائندگی سے بات ہو, آپ کو یہی تعلیم دی جاتی ہے. حضرت ابن حبیب علی بڑی جرات کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ جسم پر حرم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہ آپ دیجا نہیں نہیں, ہمیں اخلاق کے نہیں سکھلائے تھے, میں اور بستر بچھا سکتی ہوں اور شادیاں بچھا سکتی ہوں, لیکن یہ وہ بستر ہے جس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. آپ ابھی ایمان نہیں لائے, آپ نہ جسے میں اس بستر پہ کیسے بیٹھنے دوں جس کی آمنا کل عرض ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ نے میرے پیغمبر کو کتنا مقدس, کتنا پیار, کتنا مطہر, کتنا منصف پیدا کیے اور کتنے کمالات دیجیے. گویا یوسف ندوی جی علماء اہل سنت جن کو اس تاریخ تاریخ میں علماء دیوبند کہا جاتا ہے, ان کا موقف یہ ہے آقا سب سے اعلیٰ ہے, آقا سب سے اشرف ہے, سب سے اچھا ہے, سب سے اجب ہے. آقا جس گلی سے گزرتے یہ کبھی موثر ہو رہا کرتی تھی, آقا سجا ہے, آپ کے مقابلے کا بہادر کوئی نہیں, آپ کے مقابلے کا عالم کوئی نہیں, آپ کے مقابلے کا حسین کوئی نہیں, آپ کے مقابلے کا جلیل کوئی نہیں, آپ کے مقابلے کا جانب دار کوئی نہیں, آپ کے مقابلے کا معصوم کوئی نہیں, آپ کے مقابلے کا عزت معاف کوئی نہیں. یہ تمام سچے ہونے کے باوجود آپ ہر جگہ حاضر و ناصر نہیں ہیں. جو اگر یہ مان لیا جائے تو آپ کے کمال کا انکار لازم آتا ہے, اور آپ کے کمال کا انکار یہ آپ کی گستاخی ہے. لہٰذا ہم آپ کو سب سے اعلیٰ مانتی, پر ہر جگہ حاضر ناصر ہے, اونچی آواز سے اونچی آواز سے ہر جگہ حاضر ناصر ہے نہیں مانتے. بات چین میں اتر گئی یا نہیں اتر گئی؟ اونچی اونچی آواز سے اتر گئی. جو فرماتے ہیں اتر گئی, ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. وقت میں نے آپ کا بڑا لیا اور بات صرف ایک نقطے پہ ہو سکی کہ ایک طبقہ آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کہتا ہے مانگے حاضر ناصر جان کر, مانگے عالم الغیب جان کر, مانگے مختار کل جان کر, مانگے آپ کو نور من نور اللہ سمجھ کے. دوسرا طبقہ کرتے مانگے اعلیٰ مانگے لیکن حاضر ناصر جان کر نہیں, مانگے سب سے بڑا عالم مانگے لیکن عالم الغیب سمجھ کر نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا ان تمام چاروں مسائل پہ میرا میں اسی طرح سے محاکمہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے مجھے اجازت نہیں دی. تین نمبر باقی رہ گئے, مانگے عالم الغیب جان کر, مانگے عالم الغیب نہ جان کر, مانگے اعلیٰ سے اعلیٰ مانگے سر انسان مان کر, جن سے آدم مان کر, مانگے نور من نور اللہ اللہ کا جس جان کر, مانگے مان فرمائیے. ایک موقف یہ تھا, ایک یہ گویا میں ایک نقطے پہ رات گویا ڈیڑھ گھنٹے میں ایک نقطے پہ میں بحث کر سکا. توجہ فرمائیے بات کے لیے, ایک نقطے پہ میں بحث کر سکا کہ اگر ہم مانتے ہیں آقا کے عالم کو حاضر ناصر جان کر تو اس میں آپ کی توہین لازم ہے. اونچی اونچی آواز سے توہین لازم ہے آتی ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر ہم آپ کے دیگر تمام کمالات مان لیں تو وہ آپ کے صحیح ایمان بنتے. یہ ایک گویا ایک نقطے پہ میں نے محاکمہ کیا اور قرآن سنت کی روشنی میں کیا. باقی تین نقطے باقی رہ گئے, زندگی رہی, خانے وال باقی رہا, میں باقی رہا, دوست آباد باقی رہے. تو باقی تین نقطوں پر اسی انداز سے گفتگو آپ پہ شرط رہی, میرے اوپر شرط رہی آپ کا. انشاءاللہ میں اس پہ پھر کسی موقع پہ بحث کروں گا. آج اتنی بات ذہن میں رکھیے, آقا سب سے اعلیٰ ہے, آقا سب سے اشرف ہے. توجہ فرمائیے, بات ختم کر کے پرتی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں. سوچ رہے میری طرف میرا عقیدہ ہے اور میں اپنے اس عقیدے کو بیان کر کے آج آپ کے نمائندہ اجتماع کی وساطت سے حکومت پاکستان سے متاثر ہے, حکومت پابند ہے اسلامی آئین اور قوانین کے پیش نظر کہ گستاخ رسول کو سستے دار پہ لگتا ہے, گستاخ رسول کو سدائے موت پہ. میں آج آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے توہین نبی کے لیے قانون بنایا اور سزا صرف 3 سال رکھی, آپ کا سلا نیا بنا ہے, ڈپٹی کمشنر نئے آیا ہوگا، ایس پی صاحب نئے آئے ہوں گے، امبر نئے آیا ہوگا، میں نئے عملے کی وفاقت سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پوری جرات کے ساتھ، پوری للکار کے ساتھ جنتے کی چوٹ دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے دسمبر کے گستاخ کی سزا 3 سال مقرر کر کے تقسیم سے مقام نبوت کی ہے، مقام نبوت کو گرایا گیا ہے۔ میرا مطالبہ ہے گستاخ رسول کی سزا سزائے موت کا اعلان کیا جائے، اس سے کم کوئی سزا مقام نبوت کے مناسب ہے۔ آپ کا عزت یا نہیں کرتے، اونچی آواز سے آپ کا عزت یا نہیں کرتے، اور بلند آواز سے 3 سال سے توہین رسول کی، 3 سال سے گستاخ رسول کی کوئی صدا نہیں، اونچی آواز سے کہیے کوئی صدا نہیں۔ دیوبندی بریلوی آل حدیث تمام مولویوں سے اپیل کرتا ہوں، زبان تمہیں اللہ نے دی ہے، ممبر دیے ہے، محراب دیے ہے، ایک نہ ایک دن مر جاؤ گے اور نہ جانے شخص سوال ہو کر پوری صورت کے ساتھ آواز اٹھاؤ کہ 3 سال کی سزا یہ مقام نبوت کے ساتھ مذاق ہے، پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے۔ اگر دل نہیں کیا، اسلام چاہتے ہی اسلام کے خواہ ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، تو پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزائے موت کا اعلان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو چاہتے ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر توجہ، اگر سرکاری فرشتہ موجود ہے تو علماء اہل سنت کے سرکار کی یہ رپور، یہ درخواست اور یہ قرار طلب لکھے اور پاس لکھ کے میری یہ قرار طلب پہنچائی جائے، اس کو خانہ وال کی گلیوں میں دفن مت کیا جائے۔ میرا مطالبہ اور اس مطالبے پر میں الفاظ کی تمام شدت لانا چاہتا ہوں کہ گستاخ پیغمبر کی 3 سال سزا ملک سے مراد ہے، ملت سے مراد ہے، مسلم سے مراد ہے، مسلم قوم سے مراد ہے، مقام نبوت سے مراد ہے، آئین اسلام سے مراد ہے، قرآن سے مراد ہے، سنت سے مراد ہے۔ 3 سال کی سزا کل عدم قرار دے کر سزا سزائے موت کا اعلان کیا جائے، اس سے کم کوئی سزا ہم گستاخ رسول کی نہیں ماننا چاہتے۔ اگر آپ سوچو، اگر آپ میری اس قرار داد سے متفق ہیں تو بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے دونوں بازو کھڑے کر کے تعریف کیجیے کہ نبی کے گستاخ کھڑے ہو کے تعریف، ہم نے اس سے کم کوئی سزا نہیں مانی، پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے، اس کی سزا سزائے قتل ہے، حکومت سزا گستاخ موت، گستاخ نبی کی بدلے 3 سال کوئی سزا نہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے تائید کی یا نہیں کی؟ آپ اگر اگلے گھر گئے تو ہم اکٹھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلے گھر گئے تو لیکن اگر مقام نبوی کے لیے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہلائی گئی، ہم اس کو جہیز سے کنگن سمجھ کے پہن لیں گے، پہنے گا یا نہیں؟ میرے اشراف اور اکابرین کی یہ روایات ہے، ہتھ کڑی کی ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، پہن گئے، ہتھ کڑیاں ڈالی گئی، برداشت کی جاؤ۔ آج امیر شریعت کو زمین کے ذرات خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، آج امیر شریعت کو جیلوں کی سلاخیں نصرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں، آج تاریخ امیر شریعت تلاش کرتی ہے کہ وہ کون سا چری تھا، وہ کون سا جرنیل تھا جس نے برطانیہ جیسی جاپے ظالم سلطنت کو لڑکاڑا، جس کا دام یہ تھا کہ اس کے دور میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس دور میں کلمہ حق بلند کر کے بخاری صداقت کی دیانت کی ایک بنیاد رکھ دیا تو قیامت تک متسلسل نہیں ہو سکے گی، نہیں رکھی بنیاد، اونچی آواز سے کہتی
میں نے آپ سے عرض کیے آپ کی وساطت سے کہ گستاخ رسول کے سزا سزا موت کا اعلان کیا جائے. جزاک اللہ. ایک نقطے سے میں نے اتنے وقت میں بحث کی. میری امید یہ ہے, میری توقع یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس نقطے پہ میں نے عرض کی ہے یہ ضرور سمجھ آ گیا. نہیں سمجھ آیا؟ اگر یہ سمجھ آ گیا تو باقی تین چار چیزیں مجھ پہ کرتے رہی ہوں. آپ زندہ, میں زندہ, بشرط زندگی ملاقات باقی, تقریر باقی, یاد دہانی آپ کرائیں گے. اگلے تینوں نقطے میں بیان کر کے اپنے موقف کو ثابت کروں گا, مہذب زبان میں, مہذب لب و لہجے میں, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. زندگی باقی, ٹھیک ہے؟ نہیں اب پرچی پڑھ لیں. تقریر ختم. تقریر جس کا دل چاہے بے شک آرام کرے, اور جس کا دل چاہتا ہے یہ پرچی سننے کے لیے وہ بیٹھے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارے بیٹھے. اس کے لیے تو سب کا دل چاہتا ہوگا کہ کوئی چٹ پٹی بات ہو. دوسری پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہتا ہے کہ جب ہے تو معلوم ہوا اب بھی ہے. سمجھ گئے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, کہتا جب ہے تو معلوم آپ ہیں, لہذا ہر جگہ حاضر ہو. یہ پرچی لکھنے والے کو شاید آپ سمجھیں گے یہ تو بیچارہ ایسے ہی ہے, لیکن اس کا جرم نہیں. نکیاس مناظرہ کے نام سے مولانا محمد عمر عیسوی صاحب کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے حاضر ناظر کی یہی دلیل بیان فرمائی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ کلام عرب کو بدل کر اپنی پنجابی زبان بنا لی جائے. پنجابی میں ہے کا معنی جنرل ضیاء الحق صاحب صدر افغانوال بیٹھے, جنرل ضیاء الحق صاحب صدر ہے, ہیں اور ہے میں یہ فرق ضمیر ہی کا ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ تو افغانوال بھی بیٹھے ہو جی. مجھے آواز سے علامہ احمد سعید صاحب قاسمی علامہ ہیں جی, خانے وال میں. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی نہیں سمجھ آئی. لیکن پھر ان مثالوں سے ہٹ کے میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہے, یہ ہے جو آئی ہے یہ تو جناب والا مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے اس پہ عربی کلام کے لحاظ سے زیر آئی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ عربی کلام کے لحاظ سے زیر آئی ہے. اگر کلام عرب کا لحاظ نہیں رکھنا اور اس طرح کی ہا ہو کو دیکھنا ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پتا ہی ہائی علی کل شیء قدیر آج کوئی نہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ ان اللہ ہاں ہے پہ زبر ہے کہ نہیں؟ ہاں ہی ہے نا. یہ پنجابی دا ہاں بنانا ہے پھر اللہ کدا ہی قادر ہائی آج کوئی نہیں. لیکن اگر عقیدہ اگر کلام حرف پہ رکھنا ہے تو وہاں ان اللہ یہ جو ان کا لفظ آیا ہوا ہے اس نے ہاں کو زبر دی ہے. یہاں جو محمد رسول اللہ یہ لفظ رسول ہے, یہ لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو کے لفظ اللہ کی ہے پہ زیر دے رہا ہے, اس وجہ سے ہے بنا ہے. اگر یہ یوں نہ ہوتا تو زیر آتی نا. اس سے حاضر ناظر کے عقیدے تلاش کرنا حماقت, انتہائی حماقت کی اور عقل سے توڑے ہونے کی بات ہے. دیکھیے لکھا ہے یہ حدیث کہاں ہے کہ آپ کا سایہ ثابت ہے؟ یہ حدیث ہے کہاں ہے کہ آپ کا سایہ ثابت ہے؟ اور حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. علماء نے اس کو نوٹ کیا ہے. جس شخص کا دل چاہے وہ میرے ساتھ بحث کر لے, مکالمہ کر لے, آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو حدیث کی کتابیں دکھلا لیں گے, روایت مل جائے گی, ثبوت مل جائے گا, یہ میرے ذمہ رہا. سیدنا علی حضرت علی کی قبر مبارک نجف میں بتائی جاتی ہے, حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ ان کی قبر مبارک کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. وضاحت فرمائیں, جیسے آپ نے سنا ہے ویسے میں نے سنا ہے. بعض کہتے ہیں نجف میں ہے, بعض کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ قبر مبارک ہے تو صحیح نا. حضرت علی المرتضیٰ کا وجود مبارک تو ہے, قبر نہ بھی ملے, کئی قبریں نہیں ملتی تو وجود کا انکار کر دیا جا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور قبر نہ ملے تو وجود تو ہے نا, نہیں سمجھ آئی؟ تو جیسے آپ نے سنا ویسے میں نے سنا. مختلف قسم کی روایتیں ملتی ہیں, کو کہتے ہیں نجف میں ہے, کو کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں, اللہ بہتر جانتا. بہرحال حضرت علی میرے پیر ہیں, مرشد ہیں, ملت اسلامیہ کے مایا ناز فرزند ہیں, آقا دو عالم کے صحابی ہیں, امام الانبیاء کے داماد ہیں, حسنین کے ابو ہیں, خلیفہ چہارم ہیں, فاتح خیبر ہیں, اسد اللہ ہیں. اللہ سب کے ساتھ عقیدت اور پیار رکھنے کی توفیق بخشے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وما فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله علی السلام کی تمام مشکلات رفع فرما, یا اللہ مسلمانوں کی پریشانی ازال فرما, یا اللہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ جن دوستوں نے, جن نوجوان عزیزوں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا ان کی اس محنت کو قبول فرما. یا اللہ حضرت مولانا جو آپ کے خطیب مسجد ہیں انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم, یہ ممبر, یہ موقع فراہم کیا, اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے. وہ ہمارے بزرگ ہیں, اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمارے سروں کے دیر پا قائم رکھے اور ان کی اس کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اپنے طور پہ میں نے لب و لہجہ صحیح رکھنے کی کوشش کی ہے, دلائل سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, دیانتداری کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا اللہ تم معاف فرما. یا اللہ نیک نیتی کے ساتھ بات کرنے کی توفیق, کوشش کی ہے کہ دونوں فریق کے مابین کلائش اور لڑائی ختم ہو اور قریب قریب آ کے یہ کوئی مشترکہ پروگرام سر انجام دے سکے. میں نے نیک نیتی کے ساتھ بات کی ہے, یا اللہ اس کو قبول فرما. کمی رہ گئی ہو تو اس سے صرف نظر فرما. استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.